الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وقال تبارك وتعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وقال تبارك وتعالى يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، جہاں ہمارے اور مسائل ہیں وہاں امت کے ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں۔ تو ایک وہ مسائل ہیں جو اپنے گھریلو مسائل ہیں، ان گھریلو مسائل پر محنت کر کے کوشش کر کے ان سے ان کے ساتھ لطف اور مہربانی کا معاملہ کر کے ان بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، مسلم امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یہ ایک امت مسلمہ کے والدین کا فرض ہے۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارن، اے ایمان والو اپنی ذات کو بچاؤ اور واہلیکم اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ قرآن میں کہیں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان آیتوں کے اندر یا حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قول اپنے بیٹے کے لیے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، ایک والد کو سورہ لقمان کا یہ پورا رکوع پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھیں علماء سے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تم ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل لے کر جاؤ گے یا ایک بڑے پتھر کے مثل، کوئی پتھر کی جو چٹان ہوتی ہے اس کے مثل اگر کوئی عمل لے کر جاؤ گے یا کرو گے تو اللہ جل شانہ اس عمل کو لے کر آئیں گے تمہارے سامنے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو تعلیم دینا ہے ہم نے۔ ہم لوگ جو ہیں بچوں کو تعلیم دیتے نہیں ہیں، بچوں کو ہم اپنے سے دور رکھتے ہیں جس سے ایک گیپ ہوتا ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے جب ان میں اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اب وہ لے کر مساجد میں ہمارے پاس آتے ہیں, علماء کے پاس آتے ہیں, جو وقت تھا ان کے بننے کا وہ تو تم نے گنوا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, کانت اذا دخلت علیہ قام الیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنی اس بیٹی کے پاس جاتے, فاخذ بیدیہا, آپ اس کے ہاتھ کو پکڑتے, وقبلہا, اور آپ اپنی اس بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے, اور واجلسہا فی مجلسہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنی مجلس میں بٹھلاتے. اسی طرح اس کا یہ اثر ہوتا کہ جب حضور حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کا معاملہ فرمائے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بچوں کو اپنے سے قریب کرنے کا ہے. جب وہ قریب ہوگا تو تمہاری باتیں سنے گا, جو تم سے دور ہے تو وہ تمہاری بات کیا سنے گا, اس کو اپنے سے قریب کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لے کر آئے تھے, وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانے کے وقت ادھر ادھر ہاتھ لگا رہا ہے پلیٹ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لو. یہ کھانے کے آداب ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا, یا غلام سم اللہ, وکل بیمینک, اور کھاؤ اپنے سیدھے ہاتھ سے, وکل مما یلیک, اور کھاؤ جو تم سے قریب ہے, تمہارے پاس جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ. ادھر ادھر ہاتھ مارنا یہ اچھی نشانی نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کسی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ حاضر ہوئے اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کھاتے تو ہیں کھانا لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. انا ناکلو ولا نشبعو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال صلی اللہ علیہ وسلم, لعلکم تتفرقون, معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو, تم لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. لعلکم تتفرقون, تو کہا, اللہ کے رسول, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ہم اسی طرح کھاتے ہیں. قلنا نعم, قال اجتمعوا علی طعامکم, اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کر کھاؤ. اجتمعوا, جمع ہو جاؤ اپنے کھانوں پر. یہاں تو باپ کے کھانے کا وقت الگ ہے, ماں کے کھانے کا وقت الگ ہے, بیٹی کا الگ ہے, بیٹوں کا الگ ہے. تو پھر جو ایک مودت اور محبت پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کہ ہر ایک متفرق ہیں, ہر ایک کا کھانے کا ڈھنگ الگ ہے, ہر ایک کے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. ہم اور آپ جن ملکوں سے آئے ہیں آج کل تو وہاں بھی حالات بدل گئے ہیں، ورنہ ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ کھانے بیٹھے تھے خانچے کے اندر، سب بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، بہنیں بھی ساتھ بیٹھی ہیں، والدین بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کھا رہا ہے، تو محبتیں بھی ہیں تھیں، اب وہ محبتیں ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، اور یہی وجہ تھی کہ آپ لوگ دیکھتے تھے وہاں ان ملکوں کے اندر، اور جہاں آج کل بھی یہ رواج ہے وہاں وہ لوگ ایک چھوٹی سی ہنڈیا پکاتے ہیں اور سب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. آج اگر آپ بڑا سے بڑا برتن چڑھا دو پھر بھی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ برکت کے جو اسباب ہیں وہ تم نے ختم کر دیے. اجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر جمع رہو، وذکر اسم اللہ، اور اللہ کے نام سے شروع کرو، یبارک لکم فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کا گر بتایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ادا فرمائیں گے. ہم نے جو برکت کا معنی لیا ہے وہ یہ کہ آدمی دس ہے، پندرہ کا کھانا بناؤ، پندرہ کا کھانا بناؤ، کھانے والے آدمی دس ہیں، پانچ کا بچ گیا، ہم نے کہا برکت ہو گئی. برکت یہ نہیں، برکت یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہو زیادہ آدمی کو ہو جائے، یہ ہے برکت، یہ ہے برکت. برکت کا جو ہمارے دماغوں میں مفہوم ہے کہ بھائی دس ہو تو بیس ہو جائے، یہ بھی ایک برکت ہے، لیکن اصل برکت یہ ہے کہ تمہارے پاس اثاثہ تھوڑا ہو، مال تھوڑا ہو، اور وہ مال تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے خاندان کو کافی ہو جائے، تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں شریعت نے وہ اصول بتلائے ہیں کہ جس سے ہماری خارجی زندگی بہتر ہو، یہاں شریعت نے اور حضور کی سنتوں میں ہم سے یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی فکر کریں. اسی لیے وہاں وہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، واستبر علیہا. جو علماء ہیں یا عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں استبر کا معنی، اور خود بھی آپ اس پر قائم رہیے، خود بھی آپ اس پر جمے رہیے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، ہم بیٹوں کو تو کہتے ہیں کہ بھائی سگریٹ نہ پیو، اور باپ ہی ان کے سامنے یا دادا ہی ان کے سامنے بیڑی یا سگریٹ سلگاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پوتے کو کہ بھائی تم سگریٹ نہ پیو، کیسے ہوگا؟ مان اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، ایک بچہ آیا میرے پاس کسی کام سے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے مسائل کو حل فرماتے ہیں. اس نے کہا حضرت میرے والد بھی نہیں پڑھتے، میرے والد ہی نہیں پڑھتے. تو آپ نے فرمایا بھائی والد نہیں پڑھتے تم پڑھا کرو. تو اس نے دوسرا جملہ کہا میری والدہ بھی نہیں پڑھتی. حضرت نے ان سے یہ فرمایا کہ والدین نہیں پڑھتے تم تو پڑھا کرو نا. تو چونکہ اس کے گھر میں دادا بھی تھے تو اس نے یہ کہا میرے دادا بھی نہیں پڑھتے. حضرت یہ فرمانے لگے کہ اصل میں بچہ مجھے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جس ماحول میں پل رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں، وہ نماز کا ماحول نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں ماحول قائم کرنا پڑے گا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ تمام نوافل اور تمام سنتیں مسجد میں نہ پڑھو، گھر جا کر بھی پڑھو، یہ سب سے بڑی دعوت ہے تمہاری گھر والوں کے لیے. اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہ گھر کیوں ہیں؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے, فن کرنے کے لیے, دوسری چیزوں کو کرنے کے لیے, نماز کے لیے جگہ نہیں ہوا. ارے خدا کے بندو, گھر کے اندر ایک روم ایسا رکھو کہ جہاں جا کر ہر گھر کا آدمی نماز پڑھے, وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا, کچھ کھانا وانا کھیلا کھلایا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا گھر ہے, اس گھر کے اندر کوئی جگہ متعین کر دو اور آپ وہاں دو رکعت نماز پڑھ لو تاکہ ہم بھی اسی جگہ روزانہ نماز پڑھ لیا کریں. فرائض تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہے, اور 7 سال کے جو بچے ہیں ان کو لے کر آؤ اپنے ساتھ. مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا. ہم کیا کرتے ہیں, جو گود میں ہوتا ہے بچہ اس کو اٹھا کر لاتے ہیں, دودھ پیتا ہے اٹھا کر لاتے ہیں, 2-3 سال کا ہے اٹھا کر لاتے ہیں, اب 7 سال کا ہو گیا اس کو چھوڑ دیا اپنی حالت پر. کیونکہ ہماری طبیعتیں بنی ہوئی ہیں سنت کے خلاف کرنے کی. اب اگر ہمیں مسئلہ کیا بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا, آپ نے اسی طرح نماز پڑھی. بھئی تم حضور ہو, حضور تو بچوں کو اٹھانے کے ساتھ بھی اپنا خشوع اور خضوع قائم رکھ سکتے ہیں, میں اور آپ کہاں رکھ سکتے ہیں. بعض چیزیں انبیاء کی خصوصیات میں سے ہیں, اس کو تم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. اب جب بچے کی عمر ہوئی ہے 7 سال اور شریعت تمہیں حکم یہ دے رہی ہے مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, آپ نے دیکھا کہ بچہ ہے گھر کے اندر ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, 7 سال کی عمر ہے, ساتھ لے کر آؤ, کوئی نہیں روکے گا. کیوں روکے گا بھائی؟ مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, اگر آپ نے 7 سال کی عمر سے عادت ڈالی ہے, یہ عادت ڈالنا ہے, یہ عبادت نہیں ہے. 8-10 سال کی عمر ہو گئی تو اب سختی کرنا, یہاں تو تم سختی مار نہیں کر سکتے. جب آپ نے 7 سال سے اس کا ذہن بنایا ہے, اس بچے کا ذہن بنا ہے 3 سال کے اندر, 10 سال ہوتے ہوتے وہ نماز کے اور وضو کے تمام مسائل سیکھ لے گا, یہ ہے اس کو بنانا. اب اس کو آپ نے لگا دیا, 15 سال تک آپ نے اس کو لانا لے جانا ہے, لیکن ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آپ گھر سے نکل رہے ہیں, بچہ باہر جا رہا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے کہ آپ نے ان بچوں کے اوقات کو ترتیب نہیں دیے. میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, وہ ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کے کاموں کی ترتیب دی ہے کہ بچہ 8 سے 9 بجے کیا کرے گا, 9 سے 10 بجے کیا کرے گا, سونے کا وقت ان کا کیا ہے, اٹھنے کا وقت کیا ہے, صبح اسکول کتنے بجے اس کو پہنچانا ہے. ہمارے جو تمام کام ہیں وہ بے ترتیب ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ ان بے ترتیبی کا اثر ان کی دنیاوی زندگی پر بھی اثر کرتا ہے, ان کی دینی زندگی پر بھی اثر کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کوئی حکم فرماتے تھے وہ گھر میں اپنی اہلیہ سے بھی فرماتے تھے. امہات المومنین فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان, جدہ، آپ کوشش فرما دے، آپ خوب کوشش فرما دے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر و عیال کو بھی جگہ جگہ دے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ 21 سے 27-29 راتیں ہیں، سب مسجد میں آ گئے مرد لوگ، اب گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کیوں؟ ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے نوافل بھی مسجد میں ہی پڑھنا ہے، بڑی رات ہے تو گزارنا بھی ٹائم مسجد کے اندر ہے، گھر میں کچھ نہیں، گھروں کو ویران کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان گھروں کی حرکت اندر برکتیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ ہم نے ان چیزوں کو گھر میں ترتیب نہیں دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں سے برکتیں نکلی، ہمارے گھر جھگڑوں کے شکار ہو گئے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب اگر رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، کیسے مانیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، لیکن ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم نیک بنے۔ یاد رکھو اس بات کو، بچوں کا اچھا بننا یہ منحصر ہے ماں باپ کے اچھا بننے پر۔ گھریلو زندگی تمہاری خراب ہے، بچہ اچھا ماحول لے کر گھر میں گیا ہے، گھر کا ماحول اس پر پورا پانی پھیر دے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو کام چلے ہیں، ان کام میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ گھروں کی تعلیم کو رواج دو۔ لوگ اگر سوال کرتے ہیں یہ گھریلو تعلیم کہاں سے آ گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب علماء اپنے جیب سے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اٹھاؤ، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ تو ظاہری اس کا ترجمہ ہے، جو چیزیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت دو چیزیں ہیں یاد رکھو، ایک وحی متلو یعنی قرآن، اور ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث، ان کو اپنے اہل و عیال کے سامنے ذکر کرو۔ فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر اس کی ترتیب دو۔ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، اگر یتلا سے وحی صرف متلو لیں تو حکمت سے آپ لیں گے سنت، اس لیے کہ حکمت کا معنی جمہور علماء نے یہ لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اگر ان چیزوں کو ہم گھروں کے اندر ترتیب دیتے ہیں، کچھ وقت نکال کر، کھانے کا ہی وقت اگر آپ کے پاس ہے کہ سب جمع ہوتے ہیں، یا ایسا کوئی وقت کہ جس وقت کے اندر تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، گھر کے تمام افراد جمع ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت کی کوئی تفسیر تم نے سنی ہے مسجد سے، وہی جا کر بیان کر دو، کوئی حدیث سنی ہے اس حدیث کو ہی جا کر بیان کرو۔ ایک ایک حدیث ایک ایک ہفتے میں یا دو دو تین تین دن میں آپ اگر گھر والوں کو سناؤ گے، گھروں کے اندر دین کا ماحول بنے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روتے رہو، ہمارے ان بچوں کا وہی حال ہوگا، بوسنیا کے حالات دیکھ لو، کوسوو کے حالات دیکھ لو، اور بقول حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ان مسجدوں کا وہی حال ہوگا جو لوگ اسپین جا کر آئے ہیں، مسجد قرطبہ کا حال دیکھ لو کہ وہاں اب کتے گھوم رہے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، ایک قوم کا بڑا ہونے کے ناطے، صرف یہ نہیں آپ قوم کے بڑے ہوں تو آپ بس سب کو یہ کراؤ یہ کراؤ، نہیں، قوم کی دین کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں حق تعالی، مجھے روایتی بیان کرنے کی عادت نہیں ہے، یاد قصے کہانیاں کہنا، آپ لوگوں نے بہت سارے قصے کہانی سن لی، مرض پر دوا دو تو مرض پر اثر کرے گی۔ حق تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کے بچوں کی اللہ جل شانہ اور آنے والے نسلوں کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔